अब अगली चीज जो आज के ऑब्जेक्टिव्स में आखिरी है या सेकंड लास्ट कह लें उसके रिलेटेड ही आखिरी है, वो ये है कि ये आइम्मा क्या है जिनको हम बहुत कॉमनली अब सुनते हैं, इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। तो इस हदीस से इसका अंदाजा करें, यह हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स का चेहरा तरोताजा रखे जो कोई हमसे कोई हदीस सुने उसको पूरी तरह अदा कर दे। बसा औकात हदीस को सुनने वाला, मफहूम है, हदीस को सुनने वाला खुद गैर फकीह होता है और बहुत से फकीह अपने फकीह तर स्थान तक पहुंचा देते हैं। क्या मतलब कि कहा कि मेरी हदीस आगे पहुंचा दो, क्योंकि हो सकता है जिसने सुनी हो वो जिसको पहुंचाए वो उससे ज्यादा समझ रखने वाला हो उस हदीस की। तो इससे क्या बदलता है, दो इल्म है, एक है हदीस के वर्ड्स का, एक है उससे मसला निकालने का, उसको समझने का। जो मैंने अभी भी किया ना, कई बार वर्ड से समझना होता है, जैसे ये हदीस एग्जाम्पल मान के जो अभी जिक्र की, गर्दन काट दी जाए, या तो ये अब इससे एग्जैक्ट मीनिंग मुराद है, इससे कोई मफहूम मुराद है, अब ये आम बंदा शायद ना समझ सके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आगे पहुंचाओ कि एक्सपर्ट इसको बेहतर समझ के मेरी राय या मेरी मंशा तक पहुंच जाएगा। क्या मतलब, अल्लाह की मंशा तक पहुंचना मतलूब है, ना के वर्ड में उलझना या वर्ड की बहस करना। वर्ड से मंशा मतलूब है, अल्लाह ताला की रजा मकसूद है। तो इसलिए फिर हुआ क्या, मैं और कुछ रेफरेंसेस देता हूं कुरान और हदीस के ताकि बात वाजे हो जाए। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह वरसूल व उलिल अम्री मिनकुम, सूरह निसा की, कि ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने आम में से उलुल अम्र की इताअत करो। तो उलुल अम्र से कौन मुराद है, तो गालिबन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु या कोई बड़े सहाबी फरमाते थे कि इससे मुराद, उलुल अम्र से मुराद उलमा है, यानी दीन कायम रखने वाले। तो वही बात देखें, एक वर्ड है उसके कई मीनिंग हो सकते हैं, तो किसकी तरफ रेफर किया, सहाबी की तरफ, सहाबी की तरफ रेफर किया। तो सहाबी की तरफ जब रेफर कर दिया तो उन्होंने ये कह दिया कि इससे मुराद उलमा है, तो वही सारा चेंज जो पहले जिक्र कर दिया वही वही मतलब के फॉलो हो रही है। इसी तरह कुरान पाक की दूसरी आयत है, मैं आयत नहीं पढ़ता वक्त की कमी की वजह से, कि जब इन अवामुल नास के पास अमन या खौफ की कोई बात पहुंचती है तो ये उसकी इशारत कर देते हैं। अगर ये इस मामले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ या अपने उलुल अम्र की तरफ लुटा देते, उनमें से जो लोग उसके इस्तेमाल के अहल हैं वो उसकी हकीकत को खूब मालूम कर लेते। यानी कि हर एक में कैपेबिलिटी नहीं होती कि चीज गहराई तक पहुंचने की, उन्होंने कहा कि उन तक पहुंचाओ जो गहराई तक पहुंच के तुम्हें बता दें। इसी तरह कुरान पाक में सूरह तौबा में है, बस क्यों ना निकल पड़ा उनकी हर बड़ी जमात में से एक ग्रोह, ताकि ये लोग दीन में तफक्को हासिल करें और ताकि लौटने के बाद अपनी कौम को होशियार करें, शायद कि वो लोग उस अल्लाह की नाफरमानी से बचें। तो क्या कहा कि तुम में से कोई जमात निकले, दीन की डिटेल्स हासिल करे, आलिम बने, वही किसी उस्ताद को उसके पास जाए, जिंदगी वक्त करे और जवाब से इन लेके फिर आम लोगों के पास आए, उन्हें बताए, तो वो चेन, वही सारी बातें जो हमने जिक्र की उसके एविडेंस है कि चेन के थ्रू, सनद के थ्रू आगे पहुंचाए और ताकि वो उस पर अमल करें। तो पता क्या चलता है, हर बंदा कुरान और हदीस को देख के अमल करने वाली बात नहीं हो रही, बल्कि ये बात हो रही है कि किस तरह रेफरेंस से कुछ जमात उसमें स्पेशलिस्ट बने और स्पेशलिस्ट बन के गहराई तक जाके दीन का इल्म आगे सिखाए। फिर कुरान पाक में एक और जगह, फसल वह जिक्र इन कुन तुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म ना हो तो अहले जिक्र से पूछ लो। तो मतलब ये कि कुछ लोग होंगे जिन्हें इल्म नहीं होगा, उनको रेफर किया कि इल्म वालों से पूछ ले। फिर आगे कुछ हदीस का रेफरेंस है, सही बुखारी से मुस्लिम शरीफ की रवायत है, एक मफहूम है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला इल्म को दुनिया से इस तरह नहीं उठाएगा कि उसे बंदों के दिल से सल्ब कर ले, बल्कि इल्म को इस तरह उठाएगा कि उलमा को अपने पास बुला लेगा, यहां तक कि जब कोई आलिम बाकी ना छोड़ेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे तो वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। बुखारी मुस्लिम शरीफ की रवायत। अब देखिए कितनी इसमें बातें पता चल गई कि इल्म कुछ दुनिया में है उलमा के जरिए, और जिसमें दोनों जाहिर बातिन कर, तो दोनों उलमा के जरिए, तो अल्लाह का जब इल्म उठाएगा क्या उनके नजदीक, तो उन बंदों को उठा लेगा, कुरान रहेगा, कुरान तो चल रहा है, हदीसें होंगी, लेकिन उन्हीं कुरान और हदीस से विदाउट रेफरेंस, विदाउट सनद कुछ लोग बैठ के बातें करने शुरू कर देंगे तो कहा कि वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे, तो सनद की भी अहमियत पर जोर दी। फिर इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि जो शख्स बगैर इल्म के फतवा दे उसका गुनाह फतवा देने वाले पर होगा, तो अगर किसी को इल्म नहीं है, कोई ऑथोराइज ही नहीं है, वो आके बातें शुरू कर दे दीन की, तो कहा इसका गुनाह उस पर होगा जो कर रहा है। इसी तरह तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है कि آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں میں کتنا عرصہ تمہارے درمیان ہوں گا، پس تم میرے بعد دو شخصوں کی پیروی کرنا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پیروی کرو، کسی مطلب کہ وہی بات ہے کہ سندن بات سیکھو آگے، میں نے انہیں سکھا دی ہے ان سے آگے تم سیکھیں. وہ روایت میں نے ذکر کر دی، میں دوبارہ ذکر نہیں کرتا، کہ جب کہا کہ بھی کچھ صحابہ لیٹ آنے لگے نماز میں تو کہا کہ نہیں میں جلدی آیا کرو، تم مجھے دیکھ دیکھ کے میری اقتداء کرو، تمہارے بعد آنے والے تمہیں دیکھ دیکھ کے تمہاری اقتداء کریں گے. تو پھر اس سے یہی معنی لیا گیا کہ اس سے مراد یہی کہ دین کے ہر شعبے میں دیکھ دیکھ کے 100% علم آگے چلتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے بلند مرتبہ شخص کو دیکھے اس کی اقتداء کرے، اور دنیا کے معاملے میں نیچے کے شخص کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس نے مجھے اس سے اچھی حالت میں رکھا. تو دیکھیں کہا کہ دین میں بھی علم میں بھی مرتبے ہیں، اوپر ہوں گے نیچے ہوں گے، تو اوپر والے کو دیکھ کے اس کی اتباع کرو. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 حرفوں میں نازل کیا گیا، ہر آیت ایک ظاہر ہے ایک باطن، اور ہر حد کے لیے طریقہ اطلاع جگہ جدا گانا ہے. اب دیکھیں کہا کہ آیت ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے، تو باطن تک ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا، ظاہر تک تو گو کے پڑھ کے کوئی بھی بات ہے، لیکن وہ جو گہرائی میں بات چھپی ہوتی ہے وہ ہر بندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے ایک اہل علم کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کچھ ایسے مضامین ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے دانے کو شگاف دیا اور جان کو پیدا کیا، ہمارے پاس کوئی علم ایسا نہیں ہے، لیکن فہم خاص ضرور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی کو عطا فرما دے. بخاری شریف ترمذی شریف کی روایت. تو اب وہ وہی بات کہ قرآن میں ہے لیکن اس میں گہرائی میں کئی بار ہوتا ہے، جیسے تزکیے کا علم بھی قرآن کے اندر ہی ہے، اشارات موجود ہیں کہ نماز پڑھو یاد کے لیے، وہ یاد کیسے حاصل ہوتی ہے کیسے نہیں اور چیزیں، تو وہ سارے علوم تو ہیں لیکن اس میں گہرائی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے گہرائی میں اترنے کی. اب آگے دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی باتیں. اب صحابہ میں کیا تھا؟ صحابہ میں یہ نہیں رائج تھا کہ ہر بندہ قرآن و حدیث لے کے خود ہی عمل کرے، نہیں، بلکہ ہر جگہ کچھ بڑے صحابہ تھے لوگ ان سے پوچھتے تھے. مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ بڑے بڑے صحابہ تھے اور بھی تھے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ سارے وہ تھے کہ جن سے پوچھ پوچھ کے لوگ عمل کرتے تھے. مثال کے طور پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں، جو شخص قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہو صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، جو میراث کے احکام کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، اور جو شخص فقہ کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، اور جو شخص مال کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ میرے پاس آ جائے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس کا والی اور تقسیم کنندہ بنایا. تو اسپیشلٹیز وائڈ کی ہوئی تھی، کسی نے اس کے پوچھنا ہے اس کے پاس جائے، اس کے جس سے پتا چلتا ہے کہ ڈویژن ہوتی ہے، علم میں کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے. عوام الناس کے کیا اپروچ بتائی گئی کہ کسی اہل علم سے جا کے پوچھے اور اس پہ عمل کرے. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلع امام مالک نے یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کسی شخص کے دوسرے شخص پر کچھ قرض واجب ہے اور صاحب حق اس میں سے کسی قدر اس شخص کا معاف کرتا ہے کہ اس معیار سے پہلے ادائیگی کر دے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا، اسے منع فرمایا. تو یہ ہوتا فتویٰ، مطلب کہ قرآن و حدیث کی گہرائی سے ایک مسئلے کو نکال کے پیش کر دینا. آگے مسئلہ بتا رہے ہیں نہیں ایسے نہیں کر سکتے، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. عبد الرحمان فرماتے کہ میں نے محمد بن سریر رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ غسل کے لیے حمام میں داخل ہونا جائز ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مکروہ کہتے تھے. میں مسئلوں کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں ریفرنس یہ دے رہا ہوں کہ کیا طریقہ کار چلتا تھا علم سیکھنے کا. استاد ہوتے تھے شاگرد ہوتے تھے، وہی ویب چین سند، اور جو اجماع کے خلاف نہیں چلتے تھے، جو تواتر کے خلاف نہیں چلتے تھے، تو وہی رولز اپلائی کر رہے ہیں ہم. ایک اور روایت ہے کہ میں نے تمہارے پاس عمار بن جاسر کو امیر بنا کر بھیجا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو معلم اور وزیر بنا کے بھیجا ہے، اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے ہیں اور اہل بدر میں سے ہیں، پس تم ان کی اقرار کرو، ان کی بات سنو. تو کیا ہوتا تھا، مسلم علاقوں میں بڑے صحابہ کو بھیجا جاتا تھا، وہ بتاتے تھے، وہ کیفیات نبی اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو ٹرانسفر کرتے تھے اس علاقے میں، لوگ انہیں پوچھ کے فالو کرتے تھے. اس کا یہ نفی نہیں ہو رہی قرآن و حدیث پڑھے نا، بات یہ ہو رہی ہے ریفرنس پڑھے، کسی عالم سے پڑھے، کسی عالم کی بک پڑھے، وداؤٹ ریفرنس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مطلب کہ عام شخص اٹھ کے خود سے پڑھے. وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں کہ ایسے کہیں پہ ملتے ہیں تو اس سے کئی بار روکا گیا کہ خود ایسے مسئلے نہ نکالو. بہت ساری حدیثیں میں اس میں اب سلیکٹ کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ لوگوں نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب تو دے دیا مگر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھ لو. چاہے وہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی رائے بھی ذکر کر دی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو فتویٰ دیا وہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے کے خلاف تھا. لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا جب تک یہ عالم یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تمہارے درمیان موجود ہے اس وقت تک مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو. اب دیکھیں دو صحابہ ہیں، ڈفرنس اوپینین ہو گیا تو ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہی پوچھا کرو، جب تک وہ ہیں وہ علم میں بہت زیادہ ہیں تو ان سے ہی مسئلے پوچھا کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایک استاد مسئلے ایک کو فالو کرنا شروع کر دے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر رضی اللہ عنہ یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو ان سے پوچھا کہ آپ کیسے مسئلے نکالیں گے، انہوں نے کتاب اللہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے نہیں پاؤں گا تو پھر اجتہاد کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے اپنے دست مبارک ان کے سینے میں مارا اور اس سے راضی ہو گئے. تو اب حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو کیوں بھیج رہے ہیں کہ وہاں پہ گائیڈ کریں لوگوں کو، تعلیمات اور کیفیات ٹرانسفر کریں، تو اب وہ طریقہ بتا رہے ہیں کیسے کروں گا، تو اس میں آخر میں کیا کہا میں اپنی رائے دوں گا اگر ان میں نام ملی. اس کا یہ طریقہ بتا چلتا ہے کہ کئی مسئلے ہوتے ہیں قرآن حدیث میں بالکل واضح نہیں ہوتے تو وہ قرآن حدیث کے ریفرنس سے ان سے نکال کوئی عالم ان سے نکال لیتا ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے. پھر صحیح بخاری شریف میں کہ حضرت اسود رحمت اللہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یمن آئے، وہ ہمارے امیر بھی تھے اور معلم بھی تھے، ہم نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے وفات کے بعد اپنی بیٹی اور بہن چھوڑی ان کو کیا میراث ملے گا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف میراث دی. تو دیکھیں معلم بھی تھے امیر بھی تھے تعلیم بھی دے رہے تھے، وہ ان سے مسئلے پوچھ کے اس پر عمل کر رہے تھے. ایک اور روایت ہے لمبی بخاری شریف کی، اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں بڑے عالم تھے جس کا میں نے ذکر کیا، تو کچھ لوگ مدینہ منورہ سے غالباً حج کرنے آئے تو وہاں پہ کوئی مسئلہ پیش آیا. اب انہوں نے ان سے مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے جو مسئلہ بتایا نا تو انہوں نے کیا آگے سے لوگوں نے کیا کہا، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جس معاملے میں آپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے. اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینہ پہنچ کر ام سلیم سے پوچھ لینا، یعنی کہ میں صحیح جواب دے رہا ہوں. تو کیا ہوا تو مسئلہ پیش آیا، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فالو نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا جو مسئلہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو مدینہ کے بڑے عالم تھے ان کے مسئلے سے خلاف ہے، ہم تو انہیں کو فالو کریں گے. تو اس سے کیا چل رہا ہے، انہوں نے ایک عالم رکھے ہوئے تھے اور انہی کو فالو کر رہے تھے، مطلب کہ انہوں نے کسی نے نہیں کہا قرآن میں تو یہ حدیث میں یہ، کیونکہ علم کے درجے ہوتے ہیں کلیئر کر لیں، علم کے نا چار درجے ہوتے ہیں، بہت مختصر بات کروں گا ٹائم کم ہے. علم کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے عوام الناس، جس کو یوں سمجھیں جیسے ڈاکٹر سے کمپیریزن کریں پیشنٹ ہوتا ہے، پیشنٹ کو کچھ پتا نہیں ہوتا تو عوام الناس کو بھی کچھ قرآن و حدیث کا نہیں پتا ہوتا، وہ کس کو جاتے ہیں، ایک پیشنٹ جاتا ہے ایمرجنسی میں تو وہاں ایک ریزیڈنٹ اس کو دیکھتا ہے جس کا بالکل ایم بی بی ایس کا ہوتا ہے علم. تو اسی طرح ایک عالم ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، جس کو عام الفاظ میں کہہ رہے ہیں 8 سال کا کورس کیا ہوتا ہے، تو انڈر گائیڈنس. تو اب سمپل مسئلے تو وہ بتا دیں گے لیکن اگر ذرا کمپلیکیشن ہوگی وہ ریفر کریں گے اپنے اوپر، جس طرح ایک ریزیڈنٹ کو مسئلہ آئے گا اسپیشلسٹ کو بتائے گا یا کنسلٹنٹ کو بتائے گا، لیکن کنسلٹنٹ اور اسپیشلسٹ کا علم بھی کامل نہیں ہوتا، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جو ریسرچز ہو رہی ہیں جو گائیڈ لائنس بنا رہے ہیں ان کے اوپر. اسی طرح جو عام علماء ہوتے ہیں وہ مشکل مسائل کو ریفر کرتے ہیں اپنے سے اوپر والے علم والوں کو، زندگیاں لگا دی ہوتی ہیں ایک شعبے میں اور وہ ریفر کرتے ہیں اس سے بھی اوپر والے علم والوں کو جو گائیڈ لائنس بنا رہے ہوتے ہیں. اب جو یہ چار ائمہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ گائیڈ لائن بنانے والے علماء ہیں، یہ اتنے ٹاپ کے اور یہ ہیں تابعی تبع تابعی. تو یہ تو زمانہ قریب، دوسرا تابعی تبع تابعی، دوسرا علم کے اتنے ماہر کہ یہ ریفرنس پوائنٹ ہے، یہ گائیڈ لائنس بنانے والے ہیں کہ قرآن و حدیث سے کیسے مسئلہ نکالا جائے گا. انہوں نے گائیڈ لائنس بھی امت کو دی، پورے اصول و ضوابط بھی دیے. تو یہ اس لیول کے ہیں. تو ان کے اسٹوڈنٹس یوں سے نیچے، اور ان کے اسٹوڈنٹس یہ عام جو عام طور پر کورسز ہوتے ہیں، کتابیں پڑھ کے انڈر گائیڈنس سے پڑھتے ہیں، اور عوام الناس سے مسئلے پوچھو. تو یہ ان کے لیول ہیں، جس طرح ہر فیلڈ کے اندر لیول ہوتے ہیں ان کے، یہ لیول ہیں. تو عام بندے کو کیا کہا جاتا ہے کہ ہاں قرآن و حدیث سے اتنا تو کرو کہ نصیحت حاصل ہو جائے، تمہیں کوئی اللہ سے تعلق مل جائے. لیکن جو گہرائی کے علم ہے نا، وہ اوپر ریفر کرنا، وہ اس سے اوپر کریں گے ریفر، وہ اس سے اوپر ریفر کریں گے. یہی چین ہر فیلڈ میں چل رہی ہے، اسی طرح قرآن و حدیث میں چل رہی ہے. تو یہ جو چار جن کا پاپولر ہے نا، یہ ایکچولی ٹاپ موسٹ لیول کے ہیں، جنہوں نے گائیڈنس بھی دیے ہیں، رولز بھی دیے ہیں. تو یہ میں صرف قرآن حدیث سے ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی تھا اس دور کے اندر. یہ کوئی نئی چیز نہیں آ گئی، بن کوئی عالم کو رکھ لینا، اس کو فالو کرنا، شیخ کو رکھ لینا، اس سے تذکیہ کروانا، یہ سب چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں. یہ میں مختصر وقت میں بتانا چاہ رہا ہوں ریفرنس کے تھرو. ایک اور روایت ذکر کر کے بات سمیٹتا ہوں. ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے آئے. دیکھیں ایک طرف ہم نے پڑھ لیا یا سن لیا کہ سفیر بنا کے بھیجا، اس طرف کیا گائیڈنس تھی، اب دوسری طرف کیا گائیڈنس چل رہی ہے کہ وہ آ گئے یمن میں. فرماتے ہیں کہ میں نے نماز فجر میں ان کی تکبیر سنی، وہ بھاری آواز والے تھے، میرے دل میں قدرت کی طرف سے ان کی محبت پیدا ہو گئی. اس کے بعد میں اس وقت تک جدا ان سے جدا نہیں ہوا جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا، اور انہیں میں نے شام میں دفن نہیں کر دیا. پھر میں نے دیکھا ان کے بعد سب سے بڑا فقیہ کون ہے، تو میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور انہیں کے ساتھ لگا رہا یہاں تک ان کی وفات ہو گئی. ابو داؤد شریف کی. اب دیکھیں حدیثوں کو پتا چل رہا ہے کہ کیا اپروچ تھی دین کی. تو کیا کہہ رہے ہیں، وہ بڑے عالم آئے میں ان کے ساتھ لگا رہا، کہ وہ فوت ہو گئے میں دوسرے بڑے صحابی اور عالم کے پاس چلا گیا، ان کے ساتھ زندگی گزار دی، مطلب ان سے دین سیکھتا رہا، کیفیات و تعلیم ماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرتا رہا. تو یہ میں کچھ ایک عکس دکھانا چاہتا ہوں، ایک ریفلیکشن دے رہا ہوں کہ کیا ہو رہا تھا اس دور کے اندر. اب میں ان چار ائمہ کے بارے میں آتا ہوں، تھوڑا سا بتا کے بات ختم کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو پیدائش ہے نا، تقریباً 80 ہجری کی. اب دیکھیں پہلی صدی میں 80 ہجری، اور انہوں نے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی، تو یہ تابعی ہیں، 80 ہجری میں تھے. ان کی چین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم لیا، اور یہ بہت کلوز صحابی تھے، یعنی کلوزر صحابیوں میں ان کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور علم میں بھی بہت پختہ. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، ان کو ڈپیوٹ کر دیا تھا کوفہ میں. جب کوفہ فتح ہوا نا، تو انہوں نے کہا وہاں جا کے ان کے لوگوں کو دین سکھائیں، تو ڈپیوٹ کر دیا، اور انہوں نے وہیں پہ زندگی گزاری. اب وہاں پہ یہ ہوا، ان کے اسٹوڈنٹ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الکما رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الکما کے اسٹوڈنٹ تھے حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ چینج چل رہی ہے وہاں، جیسے علم والے ہوتے ہیں انہوں نے سیکھا علم، اور پھر وہ بڑے عالم بن گئے اس علاقے کے، لوگ ان سے مسئلے پوچھتے ہیں اور سارا کچھ. اور ابراہیم نقی کے بعد جو تھے، یہ اتنے بڑے عالم تھے ابراہیم نقی، انہیں فقیہ العراق کہا جاتا ہے، عراق کے فقیہ. اور اس کے بعد جو تھے نا، ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ تھے حماد رحمۃ اللہ علیہ، اور حماد رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اصل نام ان کا نعمان تھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہا جاتا ہے. تو 120 ہجری میں جب حماد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، تو پھر ان کو، یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے اور سب سے لائق یا زیادہ علم والے تھے، تو ان کو پھر اس مسئلے میں بٹھا دیا گیا، وہ پھر مسئلے بتانا شروع ہو گئے. اور پھر ان کا بہت علم کام ہے کہ انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے ہائپوتھیٹیکل مسائل جنریٹ کر دیے. مطلب کیا، ایک تو نا لوگ پوچھ رہے ہیں، ایک ہے ازیوم، ازمپشن کے ساتھ کہ اگر کوئی پوچھے تو کیا حل ہے، اگر کوئی پوچھے تو کیا حل ہے. تو اس سے کیا ہو، فیوچر کا ڈیٹا بھی اکٹھا ہو گیا، فیوچر کا بھی ہائپوتھیٹیکل. تو اور اکیلے نہیں بیٹھے، بلکہ 40 بندوں کا ساتھ لے کے شورا لے کے بیٹھے، اور اس میں بڑے بڑے جو لیڈنگ رول تھے دنیا کے، وہ تھے عبد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے بڑے نام جو حدیث اور فقیہ فقہ کے بڑے بڑے نام تھے وہ اس میں موجود تھے. اس سے غلطی کے چانس اور کم ہو گیا, کیونکہ اختلاف رائے ہوتا تو پھر اختلاف رائے یا تو لکھ لیا جاتا یا کنسنسس تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی. تو سب اتنا بڑا ڈیٹا امت کے لیے اکٹھا ہو گیا کہ ایزی ہو گیا, یعنی یہ اگلوں کے لیے ریفرنس پوائنٹ مل گیا, کیونکہ یہ کام اس سے پہلے ایسے نہیں ہوا تھا. یہ تو تھا کہ بڑے عالم بیٹھ کے مسئلہ بتاتے تھے, لکھا ہوا اتنا بڑا ڈیٹا یہ نہیں جنریٹ ایسے ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت سارے فضائل بھی ذکر کیے, جیسے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر دین سریا یعنی سارے پر بھی ہوتا تب بھی فارس کا ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا. یہ فرمایا فارس والوں کی اولاد میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لیتا. تو اب جب اس کی تشریح کی گئی حدیث کی, اب دیکھیں الفاظ کی تشریح ہوتی ہے, اب تشریح میں انہوں نے کہا کہ فارس میں یہی غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف اشارہ ہے. اینی وے مطلب کہ ایک ریفرنس ملتا ہے. دوسرے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو پیدائش 93 ہجری کی ہے اور وفات 179 ہجری. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی وفات 150 ہجری کی, تو 80 سے 150 ہجری. ان کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ میں تھے, یہ 93 ہجری اور وفات 179 ہجری, اور انیشلی یمن میں پیدا ہوئے لیکن پھر مدینہ منورہ ان کے پیرنٹس موو ہو گئے. تو ان کے جو استاد ہیں وہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ ان کی چین چھوٹی ہے لیکن تابعی نہیں, یہ تبا تابعی, یعنی حضرت نافع رحمۃ اللہ تابعی تھے اور یہ تبا تابعی, لیکن ہیں انہی تین جنریشن سیکنڈ جنریشن کے. تو یہ مدینہ منورہ میں رہے اور وہیں پہ ان کی قبر مبارک ہے اور وہیں پہ کے بڑے عالم مشہور تھے. اور ان کے اسٹوڈنٹ میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ, جن کا بار بار تذکرہ ہے, وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ میں تھے. پھر تیسرے بڑے امام امام شافی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی پیدائش 150 ہجری میں, دیکھیں جب 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی ان کی پیدائش ہوئی, تو ان کا اگلا علاج, اور ان کی وفات ہے 204 ہجری 204 ہجری. تو یہاں یہ بھی ذکر کر دوں زیادہ محدثین آئے ہیں اسی 200 کے بعد, اور وہ زیادہ شافی مسلک کے تھے, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ وہ مسائل میں شافی امام شافی رحمۃ اللہ کو فالو کرتے تھے. جو میں ذکر کر دیا کہ حدیث علیحدہ ہے, فقہ علیحدہ ہے, مسئلے علیحدہ ہے. کیا مطلب؟ حدیث کی مثال دی جاتی ہے جیسے کوئی میڈیکل اسٹور ہو, کلیکشن آف میڈیسن ہوتا ہے, اور فقہ کی مثال دی جاتی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ کوئی میڈیکل اسٹور پہ کہے کہ مجھے دوائی چاہیے, وہ کہے کہ پرسکرپشن کی ضرورت ہے, دوائیاں تو ہیں, ریفرنس ڈاکٹر کا دیا جاتا ہے, پرسکرپشن ادھر سے چلتا ہے. اتنا حدیث کلیکشن ہوتا ہے, حدیث کا عمل کس پہ کرنا ہے کس پہ نہیں اس کی بات ہی نہیں ہوتی, سند کی بات ہوتی ہے, کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے, حسن ہے نہیں ہے, عمل کی بات نہیں ہوتی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ کی کوئی فقہ نہیں ہے, وہ کیونکہ شافی کے امام شافی کو فالو کرتے تھے عمل کے حوالے سے, اور اپنی بک میں لکھا یہ قول ہے, علما کا یہ قول ہے, یہی ترمذی شریف کی میں ذکر ہے, اپنی ان کی فقہ نہیں ہے, وہ تو محدث تھے. اور یہ بالکل واضح بات ہے, مطلب کہ پہلی آپ بکس پڑھیں گے تو یہ واضح ہوگا, محدث نہیں گا, علما یہ کہتے ہیں, فقہا یہ کہتے ہیں. اینی وے تو چونکہ امام شافی ان محدثین کے قریب کے ہیں, تو بہت سارے محدثین شافی مسلک کے تھے, اور جب شافی مسلک کے تھے تو انہوں نے بہت ساری حدیثیں اسی مسلک کی اکٹھی کی, مطلب کہ اور بھی کی لیکن زیادہ اسی کی کی. اس لیے امام شافی رحمۃ اللہ کی حدیث بہت ملتی ہیں صحیح کتاب میں. ویسے ایک بات کر رہا ہوں یہ نالج کے لیے, تو یہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے, اور یہ پھر مکہ مکرمہ آگے, اور انہوں نے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت حیات تھے ان سے بھی ملے, ان کی بھی صحبت پائی, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس سے پہلے گزر چکے تھے ان کے جو شاگرد تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کیا کہتے ہیں ان سے بھی ملے, ان کا بھی پیس پایا, یعنی ان سے بھی علم حاصل کی. تو یہ اس طرح کی میں بریف ہسٹری بتا رہا ہوں. اور ان کے جو شاگرد تھے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جو چوتھے امام مشہور ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, یہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے, 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, میرے خیال بغداد میں یہ پیدا ہوئے تھے, اور یہ بھی علم حاصل کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اسٹوڈنٹ امام ابو یوسف سے انہوں نے علم حاصل کیا, دوسرے علماء سے علم حاصل کیا. اس کے بعد یہ جو آتے ہیں سارے محدثین, دیکھیں یہاں 204 میں ان کی وفات ہو رہی ہے, اب آگے محدثین کا شروع ہو رہا ہے صاحب سکتا کا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے امام شافی کے فالوور تھے, ایک رائے ہے, ایک امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ جو ہیں مسلم شیعہ، وہ شافعی تھے، امام شافعی رحمتہ اللہ کو مسلم میں فالو کرتے تھے. امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے تھے. امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ شافعی تھے. امام ترمذی ابن ماجہ یہ شافعی تھے، یعنی امام شافعی رحمتہ اللہ کو مسائل میں فالو کرتے تھے. اور امام بخاری رحمتہ 194 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں. تو جب یہ فقہا وفات پا رہے ہیں ان کی پیدائش ہو رہی ہے اور بعد میں علمی کام شروع ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سیکوینس ایونٹس پتا ہونا چاہیے تاکہ انسان کو پتا ہو کہ کیا ہے. تو یہ اس آخری سیکشن کا مقصد یہ، میں بات ختم کرتا ہوں، کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاروں آئمہ اسٹیبلشڈ ہیں، یعنی کہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ ذاتی رائے دینے والے. یہ اسٹیبلشڈ ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کی گہرائی میں پہنچ کے اس پہ محنت کی، بڑوں سے علم حاصل کیا، تابعی یا تبا تابعی تھے. انیشل چین میں ان کو حدیثیں صحیح سند کے ساتھ زیادہ ملی، زیادہ ڈیٹیل سے انہوں نے علم حاصل کیا. پھر ان پہ تنقیدیں بھی ہوئیں، یعنی کہ علم کے پنپنے میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اس کے جو اختلاف رائے رکھنے والے بھی اپنی رائے دیں تاکہ اس کو اور زیادہ ریفائن کر دیا ہے. تو وہ بھی ہوا. ہوتے ہوتے 14 سال گزر گئے، اتنا اس پہ کام ہو گیا، اتنا کام ہو گیا کہ یعنی وہ انیشل دور میں ہی ہوگی، یعنی انیشل دو ایک دو صدیوں میں ان سارے محدثین علماء نے مل کے فقہا نے بہت اس پہ تحقیق کی اور وہ چیزیں جو ہے ریفائن ہوں گی پہلے 200-300 سالوں میں. تو کہنے کا مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دور بہترین صحابہ کا تابعین تبا تابعین، تبا تابعین تک دین ریفائن ہو چکا تھا، فقہی لحاظ سے، حدیث کے لحاظ سے اور ہر لحاظ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چار ہی کیوں؟ تو بات یہ کہ وہ دور علم کا تھا، بہت لوگ تھے، فقیہ کوئی نہیں تھے، چار ہی تھے، سینکڑوں میں تھے. لیکن عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جس جو کہ پوری پہنچے، مطلب کہ اس میں ہر چیپٹر ہو، عقیدے کا بھی چیپٹر ہو، عبادت کا بھی ہو، معاملات کا بھی ہو، ہر چیپٹر اس کے اندر ہو، تبھی عمل ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ضروری ہے عمل کے لیے کہ اس پہ تحقیقی کام بہت ہو گیا تاکہ غلطی کا استعمال نہ ہو. تو وہ ان چاروں پہ کیوں ہوا؟ یہ پاپولر ہو گئے. جب پاپولر کوئی ہوتا ہے اس کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، جب اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتا ہے تو کام بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے فلٹر ہوئے، چاروں پہ بہت اسٹوڈنٹس بنے اور بہت کام ہو گیا. تو بعد میں باقیوں کے لوگوں نے چھوڑ ہی دیا جتنے بھی تھے اور انہی کی رائے کو لے لیا. لیکن رائے وداؤٹ ایویڈنس نہیں ہے، یہ بھی بات دھیان رکھے. جو میں نے کہا چار درجے علم کے ہوتے ہیں، عوام الناس کو ضرورت نہیں ہے رائے میں. اگر اس کو رائے دے بھی دی جائے، دلیل دے بھی دی جائے، اس کو کیا پتا؟ میں یا کوئی شخص کہہ دے کہ جی بخاری شریف ہے، اسے کیا پتا بخاری شریف کیا ہے، اسے کیا پتا فلاں کتاب کیا ہے؟ یہ تو اہل علم کو ہی پتا ہوگا نا. تو یہ جو دو علم کے درجے ہیں، تین علم کے درجے، تو وہ اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ کیا رائے ہے، اور وہ رائے بدل، یعنی کہ یہ بھی کر لیتے ہیں وہ علم والے جو اوپر کے علم والے، کہ اگر کوئی رائے خلاف ہو لگے انہیں قرآن حدیث کے تو بدل بھی لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسٹک کر گئے تو آپ کو بھی زندگی میں بدلیں گے، ایسی بات نہیں. لیکن یہ اہل علم کرتے ہیں، عوام الناس کو یہ رائے نہیں دی جاتی. ان کو یہی رائے دی جاتی ہے کہ جو صحابہ کے دور میں ہو رہا تھا کہ بڑے علم والے اس کو فالو کرو، اسی طرح کیا جاتا. اب سوال جس کے لیے سارا سیشن رکھا گیا کہ کیسے جانے کے صحیح اہل علم کون ہے، کوشچن اس کو یہ آنسر کیا کہ وہ فلٹر میں صحیح اہل علم کا فلٹر کیا ہے کہ وہ صحابہ کی رسپیکٹ کرے گا، صحابہ کے اجماع کے خلاف نہیں جائے گا، تواتر کے خلاف نہیں جائے گا. اس کی ایک سند ہوگی، اس کی سند ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی ہوگی، وہ تزکیے کو بھی اہمیت دیتا ہوگا اور آگے ذکر کرتا ہوگا تزکیے کرو، اور کسی سے کروایا ہوگا اس نے اپنے تزکیے، یہ اس کی ایک نشانی ہوتی ہے. اور عام طور پہ امت میں یہی ہے، وہ چار آئمہ ان میں سے ہی کسی کے آگے مسائل بتاتا ہے. کیونکہ یہ بھی بتا دیتا ہوں جو کہ آخری پورشن تھا کہ اجماع کی ایگزامپلس کیا ہیں. تو بات یہ ہے کہ اجماع جب ہوتا ہے اس کو اگینسٹ نہیں جاتا. مثال کے طور پہ اس پہ اجماع ہے کہ مرد عورت کی نماز فرق ہے، اس میں کوئی ڈفرنس اوپینین ہے ہی نہیں. وہ سارے صاحب اب کوئی کہے کہ نہیں ہے دونوں کی نماز ایک جیسے، یا کوئی کہے کہ اب 20 تراویح پہ اجماع ہے، کوئی کہے کہ نہیں 20 نہیں 8 ہے، تو اجماع کے خلاف بات ہے. 3 طلاقیں ایک محفل کی، 3 طلاقیں اس پہ اجماع ہے، اب کوئی کہے نہیں 3-1 ہے، تو اجماع کے خلاف بات ہے. تو اس طرح کی کئی اگزامپل دی جا سکتی ہیں کہ جو کہ بالکل واضح ہیں کہ اجماعی باتیں ہیں اور اس کے خلاف کئی بار بات کی جاتی ہے. تو اسی طرح داڑھی رکھنا اور ایک مشت داڑھی رکھنا، ایک فٹ لین داڑھی رکھنا یہ ضروری ہے، گناہ ہے کٹوانا یا چھوٹی کروانا، اس پہ اجماعی امت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. تو کوئی کہے کہ نہیں داڑھی رکھنے کی کیا اہمیت ہے. تو یہ ساری وہ باتیں جو کہ اس فلٹر کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ یہ باتیں کرنے والے کس مطلب فار سم ریزن ہی از ناٹ سیئنگ رائٹ تھنگ. اب وہ ریزن پہ ہم نہیں جاتے, اس پہ رن نہیں رکھتے کہ اس پہ رائے دینے نہیں دیتے کہ کیوں وہ ایسے کہہ رہا ہے, بدگمانی نہیں کرتے, لیکن اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. اسی طرح موزوں پہ یہ آج کل کے موزے جو ہیں, جرابے جو ہیں, اس پہ نہ مسئلہ کرنا یا اس پہ مسئلہ سے وضو نہ ہونا, اس پہ اجماع ہے, یہ ڈسکس ہو چکا ہے اور اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس پہ وضو. لیکن کوئی آج کہے کہ نہیں اس پہ تو وضو ہو سکتا ہے یا کر لینے چاہیے, تو یہ سب اجماع کی مخالفت ہے. لیکن میں ذہن میں رکھے کہ یہ بات ذہن میں کہ لڑائی نہیں پیدا کرنی, جو غلط نہیں کہنا, اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں کیسے فلٹر لگا کے فلٹر کر کے اہل علم کو جان سکتا ہے, اور جب یہ فلٹر لگائے گا تو بہت نیرو ڈاؤن ہو جائے گی اور پھر انسان ایزیلی جج کر لے گا کہ یہ سیفسٹ راستہ ہے جو کہ مجھے گائیڈنس دی گئی ہے کہ جس کے تھرو حق اور باطل کو میں پہچان سکتا ہوں. تو میں چند اگزامپل دی, جماعت کی بہت ساری ہیں, داڑھی کی دی ہے, مرد عورت کی نماز میں فرق کی دی ہے, طلاق کی دی ہے, موضوع پہ مذہب کے حوالے سے میں نے دی, اور پردہ جیسے کوئی کہے چہرے کا پردہ نہیں, اب اس میں اجماع امت ہے کہ چہرے کا پردہ ہے, اب کوئی کہے کہ نہیں اس میں تو نہیں ہے ڈفرنس ہوتی ہے, کوئی ڈفرنس ہوتی نہیں, چاروں اما یہ کہتے ہیں, تمام صحابہ یہ کہتے ہیں, تمام حدیثیں یہ کہتے ہیں, اس طرح میوزک حرام ہے اجماع امت ہے, اب کوئی کہے کہ نہیں میوزک میں جائز ہے گنجائش ہے, تو کوئی غلطی ہو رہی ہے اسے اوپر سے تو کہیں ثابت نہیں. تو یہ چند میں نے اگزامپل دی جس سے ایزیلی انسان فلٹر کر کے جان سکتا ہے صحیح ہو غلط. تو امید ہے کہ مختصر وقت میں ایک لمبے ٹاپک کو کچھ حد تک بیان کرنے کی کوشش کی, اس میں کچھ کامیابی ہو گئی ہوگی. تو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں, پھر سیشن ریکارڈ کرتے ہیں. جی, تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے بتا دیا چار بڑے ائمہ ہیں, لیکن کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بہت سارے بڑے مشائخ گزرے ہیں, لیکن جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں وہ ایک بہت ہی نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, نقشبندی ان کا سلسلہ ہے, چشتی سلسلہ ہے, سہروردی سلسلہ ہے, اسی طرح قادری سلسلہ ہے, تو یہ مجھے مستحضر ہیں, لیکن کئی ہیں, لیکن اس وقت دنیا میں معروف ہیں, زیادہ اویلیبل ہیں ان کے مشائخ وہ نقشبندی اور چشتی سلسلے کے. تو یہ بھی ایک مطلب کہ فلٹر ہے کہ جو اہل حق علماء ہیں وہ اس کی طرف بھی ریفر کرتے ہیں کہ کسی شیخ رکھو اسے تزکیہ کراؤ, یہ بھی فلٹر ہے. جو اہل حق عام طور پہ نہیں ہوتے وہ ریفر نہیں کرتے, لیکن یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کچھ ایسے بھی مل جاتے ہیں کہ جو کہ کہیں گے ہماری سند ہے, جو کہیں گے ہم اجماع کے خلاف نہیں کرتے, جو کہیں گے ہم تزکیہ بھی کرتے ہیں, لیکن غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ نئی باتیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں, یعنی جو تعلیمات میں نہیں ہے, یعنی وہ غلط کوٹ کرتے ہیں, ہم تعلیمات کو ایگزیکٹ فالو کریں. کیا مطلب؟ جیسے قبروں کو جا کے سجدے کرنا, اب یہ تعلیمات میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, چاروں ائمہ نے کہیں ذکر نہیں کیا, لیکن وہ کہتے ہیں ہم فالو تعلیمات میں ان کے ہیں, لیکن اپنی طرف سے یہ ایڈ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ باقی تعلیمات کے مطابق کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ کا سوال ہے کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, جو آج کا زیادہ رائج ہیں اور بھی ہیں, لیکن زیادہ جو رائج ہیں وہ نقشبندی اور چشتی سلسلے زیادہ رائج ہے, ان کا طریقہ اسلام زیادہ رائج ہے, اور عام طور پہ آج کل جو سند علماء ہیں وہ انہیں دو سلاسلوں سے تزکیہ اپنا کراتے ہیں اور آگے مطلب کہ انہیں کے زیادہ پروموٹ ہوتا ہے. تزکیہ دیکھیں, تزکیہ کی دیکھیں کہہ سکتے ہیں منیمم لیول ہوگا اور ایک اپر لیول ہوگا. منیمم لیول بیسک ایم ہوتا ہے تزکیہ کا کہ اس کو حاصل کر لیا جائے. منیمم لیول کیا ہے کہ نماز میں کچھ حضوری آ جائے, خیالات فوکس ہو جائیں, بد نظری ختم ہو جائے, دل سکینہ ختم ہو جائے, برائی ختم ہو جائے, ظاہری شریعت پوری ہو جائے, داڑھی رکھ لے انسان, عورت پردہ شروع کر دے, یعنی پورا بامن انسان بن جائے, یہ مقصود ہے. یہ منیمم لیول ہے, اس سے اوپر لیول کی انتہا نہیں, جیسے علم کا ایک منیمم لیول ہوتا ہے اوپر کی انتہا نہیں ہوتی. تو اب اس میں کوئی ٹائم فریم اس لیے نہیں ہے کیونکہ کیفیت کا معاملہ ہے نا, کیفیت ایک دن میں بھی حاصل ہو سکتی ہے اور 25 سال میں بھی حاصل ہو سکتی ہے. تو جب وہ کیفیت حاصل ہو گئی تو ایم اچیو ہو گیا. اس میں اسی لیے یہ علماء مشائخ نے لکھا ہے کہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس ہو سکتا ہے, کیونکہ ورڈز ہیں نا, تو جی ورڈ سے ایگزام لیا جا سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, لیکن کیفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس نہیں ہو سکتا. یہ ہر بندہ گزرتا ہے, اس سے ایک کیفیت سے گزرتا ہے اور اس کے سائن یہ ہوتے ہیں کہ شہر کو فیل ہو جاتا ہے کہ اس کو خاص اللہ سے تعلق مل گیا, اور ظاہر میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شریعت کا پابند ہو گیا, تعلیمات کا پابند ہو گیا، اب یہ نماز نہیں چھوڑتا، تکبیر اللہ کو کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی، پردہ عورت نے شروع کر دیا، داڑھی رکھ لی مرد نے، دوسروں کا خیال کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، یہ سب سائن ہے کہ اس کے اندر کی جو میں ہے بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، تو منیمم لیول اچیو ہو گیا. لیکن آپ کا جو سوال ہے، اس کا کورس نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، یہ ایک دن میں بھی حاصل ہو سکتی ہے اور 20 سال میں بھی حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ فرق ہے دونوں علوم میں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا اللہ پاک، آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کی رحمت ہے کہ اللہ آپ نے دین کو بھی محفوظ کیا، دین تک پہنچنے کے راستوں کی گائیڈنس بھی ہمیں دے دی. یا اللہ حق باطل کو پہچاننے کی گائیڈنس بھی دے دی. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں حق پہ چلا دیجئے. یا اللہ پاک اس پہ عمل کرنا آسان کر دیجئے، ہماری ذہن کی کنفیوژن کو ختم کر دیجئے. یا اللہ پاک دل میں شکوک ہے ان کو ختم کر دیجئے. یا اللہ راہ راست کھول دیجئے. یا اللہ پاک بال سفید ہو گئے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے، یا اللہ پاک صراط الذین انعمت علیہم تو چلا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ کب تک بھٹکتے رہیں گے؟ یا اللہ پاک عمر تو عمل کے لیے تھی، یا اللہ پاک یہاں تو بھٹکتے ہی سارا وقت ضائع ہو گیا. یا اللہ پاک کی رحمت سے یا اللہ راستہ واضح بھی کر دیجئے، اس پہ چلا بھی دیجئے، منزل مقصود تک پہنچا بھی دیجئے. یا اللہ پاک تیرے رحمت سے تیرے رضا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے ظاہر بھی سنوار دیجئے، ہمارے باطن بھی سنوار دیجئے. یا اللہ ہمیں تعلیمات نبوی کا بھی فیض نصیب فرما دیجئے، کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فیض نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی آج تک معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو غموں میں ہیں ان کے غموں کا ہلکا کر دیجئے. یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے، عافیت ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا، عافیت ایمان عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا حساب بلا عذاب جنت سے دور نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائق سازہ کی صحت عمر برکت پیدا فرما دیجئے، جو فوت ہو چکے ان کے مقصد فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری مسلم پریشان ہے، سب کے مسائل حل کر دیجئے. یا اللہ پاک اس صحیح کو جو آج کی گئی اپنی رحمت سے قبول کر دیجئے. یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو جنہوں نے جگہ دی، یا اللہ پاک ان کو یا اللہ پاک اجر عظیم عطا فرما دیجئے. جو آئے جنہوں نے سنا، یا اللہ پاک جو آنا چاہتے ہیں نہ آ سکے، یا اللہ پاک جو بھی ہدایت کے طالب ہیں، یا اللہ سب کو یا اللہ پاک اس میں حصہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک صاحب خانہ کے، یا اللہ گھر ایک بچی پیدا ہوئی، یا اللہ پاک یا اللہ اس کو صالحہ بنا دیجئے. یا اللہ ان کی تمام اولادوں کو، ہماری تمام اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ پاک اپنے مقربین میں شامل کر دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی وصحبه اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین.